احمده حمدا يبلغ رضاه وصلى الله على اشرف من اجتباه وعلى من صاحبه وعلاه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقال تعالى واذكر اسم ربك وقال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ مزماظین، آج ایک خصوصی موضوع منتخب کیا گیا ہے اس نشست کے لیے، اس کا عنوان ہو سکتا ہے کہ اذکار مسنونہ اور ادعیائے معصورہ، کہ اس کے علاوہ آپ چاہیں تو اسے کہہ سکتے ہیں کہ دین میں ذکر کی اہمیت، یا چاہیں تو اسے اس بات سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ اذکار مسنونہ کو ایک خاص تناظر، اذکار مسنونہ کا ایک خاص تناظر، یہ سارے اس کے لیے عنوان ہو سکتے ہیں۔ جو بات بیان کرنا مقصود ہے اس کا پہلے تعارف عرض کر دیتا ہوں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک خاص نوعیت کی تڑپ پائی جاتی ہے، اور ہر بندہ مومن اس کے دل میں کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں اور کسی نہ کسی مرحلے پر یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کا ایک خاص انداز ہے، جسے روحانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے تصوف سے تعبیر کیا جاتا ہے، جسے باطنی کیفیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے لیے تصوف و احسان، سلوک اور خشوع و خضوع کے عنوان واقع ہوتے ہیں، اس کے حاصل کا یہ مطلوب شے ہے، یعنی اندر سے ایک پکار آتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اللہ سے ایسا تعلق حاصل ہو جسے ہم کہیں کہ ہاں واقعی، جسے تعلق مع اللہ کی کیفیات کہتے ہیں، ایک ذاتی تعلق، اور جس میں انسان صرف دین کو شعوری طور پر اور فکری طور پر اور عقلی طور پر ہی نہ جانتا ہو بلکہ ایک اسپریچول ایکسپیرئنس بھی اسے حاصل ہو، ایک روحانی تجربے سے بھی وہ گزرا ہو، جو کہ پھر کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا انسان، وہ کہتا ہے کہ ہاں جن حقائق کو میں مانتا ہوں اس کی آواز میرے دل کے اندر سے آتی ہے، اس کی پکار اور اس کی حقانیت یہ میری روح کی گواہی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ سطح ہے جو ایمان حقیقی کہلاتی ہے، جو مطلوب ہے، اور جو وہ ایمان ہے جو قرآن حکیم بار بار جسے ذکر کرتا ہے، اور اس ایمان ہی کا نتیجہ ہے کہ ایک شخص مستقل عمل صالح انجام دے اور زندگی پوری کی پوری اللہ کی رضا میں گزار دے، اور ہر بڑی سی بڑی مشکل اللہ کے راستے میں اس کے لیے آسان ہو جائے، تبھی ممکن ہے جب کسی درجے میں، اب یہ زیادہ اور کم ہو سکتا ہے۔ ایک تو وہ درجہ ہے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضوری کی ایک ایسی کیفیت میں ہوتے تھے کہ جس کا گمان اور جس کا خیال بھی ہم نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ بعض روایات میں ذکر آیا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہو لا یغان علا قلبی، بار بار بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار سا آ جاتا ہے۔ اب اس غبار کو ہرگز اس معنی میں نہیں لیا جا سکتا جو ہماری کیفیات ہوتی ہیں کہ دل نہیں لگ رہا دین میں، یا نماز کی کیفیات ویسی ہیں، اکتاہٹ سی ہے اور ایک رغبت نہیں ہے، ہرگز وہ بات نہیں ہے۔ یعنی تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضوری اور حاضری کی ایک اعلیٰ ترین کیفیت حاصل تھی، جیسے گویا کوئی شخص ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جناب میں حاضر ہے، اس طرح کی جو کیفیات حاصل تھیں ان میں وقتی طور پر اگر کچھ تھوڑا بہت بھی کہیے کہ اضمحلال ہوتا تھا، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غبار سے تعبیر کیا۔ ہمارا اور آپ کا غبار وہ کچھ اور ہے، جس کے لیے کہ ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کہ انقباض کی سی کیفیت محسوس کرتے ہیں۔ حل کیا ہے اس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 70-70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یعنی یہ جو باطنی کیفیات ہیں اس کا براہ راست تعلق اذکار سے، استغفار سے، ذکر سے، مناجات سے، دعا سے، ان چیزوں سے، اور بعض خصوصی اعمال سے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو اپنے لیے کوئی نہ کوئی وقت اتنا ضرور رکھے۔ یعنی ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ، یا کہیے سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ، وہ راضی ہو جائے، اور اس کائنات میں جو کچھ ہے سب وہم و گمان ہے، حقیقی وجود ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ چنانچہ اللہ کو راضی کرنا اگر زندگی کا مقصد ہے، اور یہ بات اگر ہم واقعی اس کو مانتے بھی ہیں، صرف کہتے نہیں مانتے بھی ہیں، تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ 24 گھنٹے میں کچھ وقت ہمارا خاص ہو، جو قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے اس کی جانب جڑ جاؤ، اور اس وقت خالق اور مخلوق، اور مخلوق میں سے ایک متعین شخص یعنی ہم، اور کوئی درمیان میں نہ ہو، نہ کوئی اور بات ہو درمیان میں، نہ خالق سے کوئی غرض اپنی دنیا بھی مانگی جائے، بلکہ صرف یہ کہ اے اللہ میں تجھ سے تجھے چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت چاہتا ہوں۔ جب تک اس سطح پر ہمارا اللہ سے کوئی نہ کوئی پرائیویٹ تعلق، کوئی نہ کوئی خاص وقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کہ سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور ہم اسے راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا قال تو ہے، یعنی کہیں بھی بات تو ہے، حال نہیں ہے، یہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اچھا، اسے یقین بنانے کے لیے کچھ ذرائع ہونے چاہیے۔ یہ اگر کیفیات مطلوب ہیں، جیسے کہ ہم سب کو مطلوب ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں کہ دین کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ اصلاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اس کی رضا کا حصول ہے، اور سارے اعمال میں اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ جب سارے اعمال کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے۔ اعمال کی صورتیں بہت بڑی بڑی ہوں، مگر اس میں یہ حقیقت نہ پائی جائے تو بڑے بڑے اعمال کسی کام کے نہیں ہوتے، اور انسان کی چلت پھرت اور اس کے اعمال کے نتائج بھی بہت بڑے ہو سکتے ہیں، مگر وہ نتائج دنیا والوں کی نگاہ میں بڑے ہیں، اللہ کی نگاہ میں تب بڑے ہوں گے جب وہ اخلاص کے ساتھ ہوں گے۔ وزن اس میں تب پیدا ہوگا جب اس میں اخلاص ہو، اور وہ اخلاص سوائے محبت باری تعالیٰ، سوائے اتباع رسول کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے دین سے محبت، اللہ سے محبت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں پھوٹ سکتی۔ اس کی مستحکم ترین بنیاد محبت باری تعالیٰ، حتیٰ کہ اس کروں گا خشیت بھی نہیں، خشیت میں بھی ایک دوسرا کانسیپٹ ہے، یعنی کہیں اگر کسی کے خوف سے کچھ کیا جا رہا ہے تو وہ کوئی بہت اعلیٰ کیفیت نہیں ہے، بہرحال یہ بھی ایک درجہ ہے، مگر خشیت سے اوپر جو درجہ ہے وہ اصل میں محبت کا ہے، ذات باری تعالیٰ سے خاص محبت ہو۔ اچھا، اب اور یہی حاصل ہے، یعنی خشیت اور محبت یہ دونوں ملتے ہیں، جیسے پانی اور مٹی کو ملایا جائے تو گارا تیار ہو جاتا ہے، ایسے ہی یہ خشیت اور محبت کی کیفیات کو جمع کیا جائے تو جو شے بنتی ہے وہ اصل میں بندگی ہے، اور ہم سب کا جو اصل اسٹیٹس ہے، اور بہت سے رولز ہیں جو ہم نے اختیار کر لیے، مگر ہماری اصل کیفیت اور ہماری حقیقت وہ ایک ہی ہے، بس وہ ہے عبد ہونا، اللہ کا بندہ ہونا، باقی سارے ہمارے رولز ہیں جو ہمیں دے دیے گئے، ایک ہماری کیفیت ہے، باقی سارے ہمارے کردار ہیں، وہ کردار بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم کہیں اگر کوئی والد ہے تو یہ بھی ایک کردار ہے، بعض اوقات پہلے نہیں تھا والد تو یہ تو اس کی حقیقت نہیں ہوئی نا، یہ تو ایک اضافی شے ہے جو اس کو حاصل ہو گئی ہے، یہ کردار ادا کرنا اسے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، استاد ہے، شاگرد ہے، اس کا وہ غلام ہے، اس کا آقا، اور جتنی نسبتیں ہو سکتی ہیں ساری کیا ہیں، حاکم ہے، محکوم ہے، یہ سب کیا ہیں، یہ وہ حیثیتیں ہیں جو، یہ وہ رولز ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، مگر بنیادی حیثیت ہم سب کی جس کردار میں بھی ہم ہوں وہ اصل میں ہمارا عبد ہونا ہے، اللہ کا غلام ہونا ہے، اللہ کا بندہ ہونا ہے۔ یہ بندگی کیا ہے، اس بندگی کو کہاں سے حاصل کیا جائے، اس بندگی کی کیفیات کو کیسے مستحکم کیا جائے، اس لیے کہ یہی مقصد زندگی ہے، تخلیق حیات، تخلیق انسان، تخلیق جن، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں۔ یہ بندگی کسی عمل کا نام نہیں ہے، یہ غلط فہمی اگر ہے تو اسے ہمیں ہٹانا چاہیے، بندگی کسی عمل کا نام نہیں ہے۔ ہاں، سارے اعمال بندگی کے ہو جائیں گے اگر وہ کیفیت بندگی پائی جائے گی، تو بندگی اصلاً ایک کیفیت کا نام ہے جو انسان پر طاری رہے، اور ہمارے ایک استاد فرماتے ہیں کہ بندگی اصل میں اس بات کا نام ہے کہ خود ذات باری تعالیٰ کے حضور میں رہنا اور اسے اپنے شعور میں رکھنا۔ شعور میں رکھنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ہر عوامر و نواحی میں اللہ کے احکامات کی پابندی کرے، اور حضور میں رہنے سے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کیفیات کو اخلاص نیت پر استوار کرے۔ حضوری باری تعالیٰ اور شعور باری تعالیٰ کا، یہ دونوں ضروری ہیں۔ اعمال میں شعور ہوگا کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا، شریعت کیا کہتی ہے، اور ان اعمال کی کیفیات کیا ہوں، یہ حضوری قلب سے حاصل ہونی چاہیے، یہ خشوع و خضوع کی کیفیات حضوری قلب سے حاصل ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ جو بندگی ہے نا، اس کی تفصیلات ساری کی ساری واقع ہوئی ہیں قرآن و سنت میں، اسی بندگی، صرف ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے، اسی ایک نقطۂ ایمان کی وہ ساری تفسیر ہے۔ اس بندگی کا معیار کیا ہے ہمارے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ پھر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں رسول کامل ہیں وہیں عبد کامل بھی ہیں، عبدیت کاملہ کے مقام پر بھی فائز ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل، یعنی عبدیت کا معیار کیا ہوگا، یہ ذات رسالت میں، یعنی کوئی شخص بندہ ہونے میں کوالیفائی کر جائے، کوئی عبدیت کے اعلیٰ معیار کو پورا کر جائے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی آپ ہی معراج بندگی ہیں، آپ ہی معیار بندگی ہیں، اور آپ ہی وہ اسوہ ہیں جسے سامنے رکھ کر کوئی شخص بندگی کی کیفیات یعنی اپنا مقصد حیات وہ حاصل کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ بندگی کی کیفیات، اس کا اظہار کیسے ہوتا تھا، اور ہم وہاں سے یہ کیسے عکس کریں، یہ آج کا موضوع ہے۔ یہ تمیزی باتیں تھیں اب تک جو عرض کی میں نے، اس کے بعد اب آج کا موضوع یہ ہے کہ یہ بندگی کی کیفیات کیسے حاصل کی جائیں۔ اس کے دو ذرائع ہیں، ایک ذریعہ وہ ہے جو کہ عام ہے، مشہور ہے، اور یہ ایک اعتبار سے آسان ہے تو دوسرے اعتبار سے مشکل بھی ہے، مگر زیادہ معروف وہی ہے، مشہور وہی ہے، اس کی نفی ہرگز نہیں ہے، بقیہ یہاں پر جو بیانات ہوتے رہے اکثر کا تعلق اسی سے تھا، وہ ہے احکام کی بجاوری، اوامر و نواہی، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، شریعت کا بیان اسی کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کرو، قرآن نے کہا یہ کرو، اسی طرح سے جو کچھ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریحات ہیں، اس پر عمل کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ایک ایک عمل کے بارے میں، عمل کے ظاہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی بجاوری ہے. ایک ذریعہ تو یہ ہے، اور اس پر اکثر گفتگو کرتے ہیں علماء اکرام. اب وہ فقہا بھی ہو سکتے ہیں، محدثین بھی ہو سکتے ہیں، مفسرین بھی ہو سکتے ہیں. علم دین یہ پورا ایک گوشہ ہے، اس کی نفی نہیں ہے، یہ اپنی جگہ اصل دین ہے، اس میں کیا شبہ، یہ اپنی جگہ ایک مستقل دین کا علم ہے. مگر ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت کا تعلق استوار ہونا چاہیے، جس طرح سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو محبت کا تعلق استوار ہونا چاہیے، اس کا ایک ذریعہ اور ہے. وہ اس سے مراد کوئی وہ غیر مسنون اعمال نہیں ہیں جو خانقاہیت کے نام پر اور تصوف کے نام پر اور روحانیت کے نام پر آج جاری ہیں، ہرگز اس کا ذکر یہاں نہیں ہے مطلوب. وہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک باطل روایت ہے، جتنی جلدی اس سے یہ معاشرہ صاف ہو جائے اچھی بات ہے. اصل میں مسنون اعمال کی بات ہو رہی ہے. وہ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ اس کو بعض صوفیہ نے، جو صحیح حقیقی معنی میں صوفیہ اکرام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک اور طرز اختیار کیا اس باطنی کیفیات اور روحانی کیفیات کے حصول کے لیے. اور یہ بڑا مجرب ہے، مجرب یعنی تجربے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بڑی تیر با ہدف ترکیب ہے، اس سے فوراً فائدہ حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، بندگی کی کیفیات کا اظہار بے تکلف جہاں ہو رہا ہوتا ہے وہ دو مقامات ہیں. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، شمائل کیا ہے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ، اور دوسرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار و وظائف، آپ کے اذکار مسنونہ، آپ کے ادعیاء معصورہ، یعنی وہ الفاظ جو آپ نے ادا کیے. یعنی ایک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے بیٹھتے تھے، آپ کھاتے پیتے کیسے تھے، آپ کا لباس کیسا تھا، آپ کے اخلاق کیسے تھے، لوگوں سے برتاؤ کیسے کرتے، یہ کہلاتے ہیں شمائل نبوی، جس میں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مرتب کی جو کہ شمائل ترمذی کے نام سے معروف ہے. اصلاً وہ شمائل نبویاں ہیں جو کہ امام ترمذی کے مرتب کردہ ہیں، انہوں نے یکجا کیا. چنانچہ یہ بڑا مضبوط ذریعہ ہے کہ کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل یعنی آپ کے عادات و اطوار، آپ کے طور طریقوں کو پڑھے اور اس کی نقالی شروع کر دے. جب یہ نقالی ہوگی نا تو یہ ظاہر باطن پر ایک اثر مرتب کرے گا. اس لیے کہ متکبر شخص کے جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی تھرمومیٹر ہے؟ کوئی شخص متکبر ہے، کوئی شخص جھوٹا ہے، کوئی بددین ہے، کوئی بد کردار، کوئی تھرمومیٹر تو نہیں ہے نا. کیسے ناپتے ہیں؟ اس کی شخصیت سے، اس کے کردار، اس کے چلت پھرت سے، اس کے بات کرنے کے انداز سے، اس کے معاملات سے، اس کے رویوں سے. تو جب ان رویوں میں ہم ایک اعلیٰ کیفیات والی شخصیت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رویوں کی نقالی کریں گے تو کیا ہماری کیفیات تبدیل نہیں ہو جائیں گی؟ یعنی ہمارے ظاہر کا اثر کیا ہمارے باطن پر نہیں پڑ جائے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عز، تواضع، انکساری کی جو اعمال تھے، ان میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کریں گے تو کیا باطنی عز جس کا اظہار تھا آپ کے عمل میں وہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا. اور ایک تصور ہے نا جسے ریورس انجینئرنگ کہا جاتا ہے، کوئی شے ایجاد شدہ موجود ہو تو چائنا کیا کرتا ہے، اسے لے جاتا ہے اپنے پاس اور کھول کے دیکھتا ہے کہ کیسے بنائی گئی تھی، اور پھر اس سے سستے داموں بنا کر مارکیٹ میں دستیاب کر دیتا ہے. اسے ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں نا، اگر میں غلط ہوں تو بتائیے، ریورس انجینئرنگ کہتے ہیں نا. تو یہ تصور اگر سامنے رکھیں تو اس انداز میں ان اعمال سے ریورس انجینئرنگ کرتے ہوئے ہم کیفیات پیدا کر سکتے ہیں. اعمال عجز، اعمال تواضع، اعمال انکساری، وہ اعمال جو کہ کہیے کہ دین میں جو اعلیٰ اوصاف ہیں ان پر مبنی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، وہ سارے کے سارے سادگی ہے، اسی طرح سے معانست ہے، دلی ہمدردی ہے، اس کے اظہار ہو رہے ہیں نا بہت سی چیزوں میں ہو رہے ہیں. ان اعمال کی جب ہم نقالی کریں گے تو ہوگا کیا؟ نقالی کا لفظ کسی نگیٹو سینس میں نہیں، یعنی اس کی اتباع کرنا. جب ہم اسے اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا ہو جائیں گی. یہ ایک ذریعہ ہوا. پہلا ذریعہ کیا تھا؟ احکام کی بجاوری. اس کے بعد یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، آپ کے شب و روز، آپ کے طرز بود و باش، آپ کے معاملے اور آپ کے اخلاق کی پیروی کرنا، دوسرا ذریعہ. اب اس سے آگے آئیے تیسرا ذریعہ، جو خاص طور پر آج کے موضوع سے اور زیادہ متعلق ہو جائے گی بات. وہ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ اب یہ درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے. تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد کامل کے جس مقام پر فائز تھے، اس مقام پر فائز ہو کر جب عبد کامل ذات باری تعالیٰ سے معاملہ کرتا تھا، اب بندوں کو ایک طرف رکھیے، وہ باقی معاملات بندوں سے تھے نا، اب اگلی بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ عبد کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ سے اپنے کیفیات کا اظہار کیسے کرتے تھے. یہ ہیں اصل میں اذکار مسنونہ، یہ ہیں اصل میں ادعیاء معصورہ، یہ ہیں اصل میں مناجات مقبول. کوئی خوشی پہنچی تو کیا کہا؟ کوئی غم کی کیفیت ہے تو آپ کا رد عمل کیا تھا، کیا الفاظ زبان مبارک پر آئے تھے، کوئی تکلیف دہ بات دیکھی تو آپ نے کیا کیا، کیا الفاظ کہے. اسی طرح آپ صبح اٹھے ہیں، بیدار ہوئے ہیں، تو ایک آئیڈیل بندہ وہ بیدار ہو کر سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وہ ذات کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے اسے ایک نئی زندگی دی. یہ اصل میں کیفیت کا بیان ہے نا. یعنی اسی طرح اور سارے معمولات، سو کر اٹھنے کی دعا، سوتے وقت کی دعا، اسی طرح سے بیت الخلاء داخل ہوتے وقت، بیت الخلاء سے نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت، کھانے کے اختتام پر، کپڑے پہنتے ہوئے، آئینہ دیکھتے ہوئے، اسی طرح سے سواری پر سوار ہو کر سفر کی دعا، اس کے علاوہ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے باہر نکلتے وقت، دودھ پیتے وقت کی دعا، میدان قتال کی دعا، کاروبار سودا کرتے ہوئے وقت کی دعا، علم حاصل کرتے وقت کی دعا، علم سکھاتے وقت کی دعا، یہ ساری دعائیں، نماز سے پہلے کے اذکار، نماز کے اندر کے اذکار، نماز کے بعد کے اذکار، رات تہجد کے وقت کے اذکار، روزانہ صبح کے اذکار، روزانہ شام کے اذکار. کوئی تعریف کرے تو کیا کہیں، کوئی برائی کرے تو کیا کریں، یہ ساری باتیں بیان ہوئی ہیں. اور ہم خوش قسمت امتی ہیں، یعنی امت محمد علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی خوش قسمتی کا اندازہ کیجئے کہ آج ہمارے پاس اپنے رسول کی ساری باتیں واقعی انہی کے الفاظ میں محفوظ ہیں، اور کوئی تحقیق کرے تو اس کو یقین حاصل ہو جائے کہ واقعی رسول اللہ کے الفاظ ہیں. اور یہ بات بھی اب علمی طور پر ایک نقطہ، آج کی محفل علمی نہیں ہے، عملی ہے، مگر علمی طور پر ایک نقطہ عرض کروں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ عام طور پر حدیث تو روایت بالمعنی ہے نا، جو بات ہوئی اس کو اپنے الفاظ میں صحابی رپورٹ کرتا ہے، تابعی، اور اس طرح آگے بات بڑھتی ہے. جبکہ جو اذکار مصنوعہ ہیں یہ اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ، آپ کہہ لیجئے کہ انورٹڈ کوماز میں نقل ہوئے. کیوں؟ کہ وہ یاد کروائے گئے، وہ یاد کیے ہیں انہوں نے. اور اس کی جامعیت کوئی شخص بھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب سے کچھ مناسبت ہو نا، وہ پڑھ کر اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ جب پڑھے جائیں تو لگتا ہے کہ ہاں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اس کی جامعیت اور اس کے جو شان ہے، اس کے اندر جلالت شان پائی جاتی. اور انافصح العرب، جو آپ نے فرمایا کہ میں فصیح ترین عرب ہوں، تو فصاحت و بلاغت عربی زبان کے اعتبار سے بھی معراج کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے ان دعاؤں میں، اذکار مصنوعہ میں. صرف ایک مثال انشاءاللہ آئندہ کبھی پڑھیں گے، وہ جو دعائے طائف ہے نا، عجیب و غریب کیفیات ہے، عجیب و غریب کیفیات. اور پھر سیرت کے ساتھ اگر آپ ان دعاؤں کو مربوط کر کے پڑھیں تو عجیب تناظر سامنے آتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اعمال نہیں بلکہ کیفیات، یہ اصل میں کیا ہوتی ہیں. ہم اعمال سے لوگوں کو پرکھتے ہیں، حالانکہ اصل معیار کیفیات کا ہے. عمل جس کیفیت میں کیا گیا ہمارے دین میں، اصل اہمیت اس کی ہے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، من صلی اللہ یرائی فقد اشرک، جس کسی نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. حالانکہ بہت چوٹی کا عمل تھا، کیا ہوا، کیفیت وہ نہیں ہے جو مطلوب تھی، نیت وہ نہیں ہے جو مطلوب تھی. چنانچہ بڑے سے بڑا عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا جب اعلیٰ کیفیت نہ پائی جائے. تو ان کیفیات کو ہم اذکار مصنوعہ سے دریافت اور برآمد کر سکتے ہیں. اور یہیں پر جوڑ لیجئے ایک اور بات تاکہ یہ بات مکمل ہو سکے، وہ ہے اسماء باری تعالی. یہ بھی اصل میں تعلق باللہ، تعلق مع اللہ، اور حضوری قلب اور روحانی کیفیات کے حصول کا ذریعہ ہے. اسماء باری تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی کے جو نام ہیں نا، ان کا ذکر کرنا، ان کا مراقبہ کرنا، مراقبہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے پر توجہ کرنا. وہ معنی جو عام طور پر رائج ہے وہ ذہن سے دور رکھیے کہ جس میں کوئی بیٹھ کر کوئی ضربے لگا رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی خاص روشنیاں نظر آتی ہیں، یا کسی جگہ پر خاص انداز میں بیٹھے جاتا ہے، وہ بات مطلوب نہیں. یہاں پہ مراقبے کا مطلب ہے کسی شے کے معنی پر توجہ مرتکز کرنا، اس پر ساری کنسنٹریشن کے ساتھ اس بات کو غور و فکر کرنا. اس کو یہ بات ہے اسماء باری تعالیٰ، نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ یہ کیا ہے، یہ اصل میں ذات باری تعالیٰ سے تعارف کا ذریعہ ہے. فللہ الاسماء الحسنی، اللہ ہی کے لیے تمام اچھے نام، فدعوہ بہا، ان ناموں سے اسے پکارا کرو. اور یہاں دعا کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے. اصل میں انسان دعا میں کیا کرتا ہے، دعا میں انسان وہ کہہ رہا ہوتا ہے جیسا وہ اپنے آپ کو بنانا چاہتا ہے. کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ دنیا والوں کو تلقین کرے اس بات کی کہ دیکھو دیندار ہو جاؤ، زیادہ سے زیادہ وقت دین پہ لگایا کرو، زیادہ سے زیادہ دین میں جو ہے وہ لگا کرو، اور دنیا اپنی کم کرو. مگر جب اللہ کے ہاں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اگر اس کی واقعی کہیے کہ کیفیت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہے، یا دنیا میں جو ہے دنیا دل سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ کبھی دعا نہیں کرے گا کہ اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی ذمرۃ المساکین. رسول اللہ کی دعا نا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مجھے مسکین دنیا میں رکھ، مسکین موت دے، اور مسکینوں کے ساتھ حشر فرماؤ. مسکین کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مسکین کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل دنیا کے ساتھ نہ لگا ہو. تو جو شخص واقعی دنیا سے دل کو ہٹانا نہ چاہتا ہو، کبھی دعا یہ نہیں کر سکتا. دعا میں انسان کبھی دو نمبری نہیں کرتا،
دعا میں جو بات کہتا ہے نا اسے پتا ہے نا جو اللہ ہے سننے والا, تو دعا میں وہی مانگتا ہے جو وہ ہونا چاہتا ہے, کبھی وہ ایسی بات دعا میں نہیں کرتا. چنانچہ دعا اس کے اصل میں اصل شخصیت کا آئینہ دار ہوا کرتی. اچھا اب یہ دعا, اب پھر وہی ریورس انجینئرنگ والی بات ہے. ایک ہے ہماری دعائیں, وہ ہماری شخصیت کا عکاس ہیں, ایسے ہی ہے نا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی جانب, اور یہ اب ذرا ایک تجزیہ کیجیے کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا مانگتے تھے, ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا چیزیں مانگی جاتی تھیں. ہم تو مانگتے بھی ہیں تو دنیا کی حقیر چیزیں مانگتے ہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا نہ مانگی جائے, جوتی کا تسمہ ہی مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا ہے, مگر کوئی نسبت و تناسب تو ہو اس ان دعاؤں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگتے تھے, اس کا ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا چیز مانگی جاتی تھی. مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ مانگتے تھے اصل میں بندہ مومن کی شخصیت میں وہ چیزیں مطلوب ہیں. تو ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دین میں پرائیورٹیز کیا ہیں, دین میں ترجیحات کیا ہیں. وہ کیسے معلوم ہوں گی کہ ہاں جناب صلی اللہ علیہ وسلم کیا شے اللہ سے کس اہتمام کے ساتھ مانگ رہے ہیں. ہم بھی وہی مانگنے لگ جائیں تو ہماری پرائیورٹیز بھی وہی ہو جائیں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. ہم اپنی شخصیت کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اپنے متعلقین کے بارے میں, اپنے زمانے کے بارے میں, اپنے علاقے کے بارے میں وہی کچھ مانگیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے تھے, تو انشاءاللہ ہم بندگی کے مطلوبہ معیار کی جانب سفر شروع کر دیں گے. کیسا نہیں ہے؟ اور کیا یہ ایک اور دوسرا راستہ نہیں ہے معرفت ربانی کا؟ کیا یہ ایک دوسرا مستقل راستہ نہیں ہے محبت الہی کا؟ اور یہ کیا بہت زیادہ مستحکم اور مضبوط راستہ نہیں ہے بنسبت احکامات کے؟ احکامات کی تنقیص نہیں ہے, کمی نہیں کر رہا, یہ عرض کر رہا ہوں کہ احکامات بہرحال مطلوب ہیں اس کی پیروی, مگر جتنا کچھ احکامات میں انسان اہتمام سے حاصل کرتا ہے اس سے بہت زیادہ حاصل کر سکتا ہے اس راستے سے, یعنی کیفیات اس راستے سے زیادہ بہتر حاصل کی جا سکتی ہے اگر وہ ان دعاؤں کو اس اہتمام کے ساتھ پڑھے, اس تناظر کے ساتھ پڑھے. ہم نے کیا کیا, آج ہم دعا مانگتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, حالانکہ دعا مانگنے کی شے, آج ہم دعاؤں کے رٹے رٹائے الفاظ کو مقصود بنا لیتے ہیں, حالانکہ وہ الفاظ مقصود نہیں تھے بلکہ وہ بعض کیفیات کا بے تکلف والہانہ وارفتہ اظہار تھا. اور اس بات کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع کی چار چار پانچ پانچ دعائیں نقل ہوئیں. اگر تو وہی یہ خاص الفاظ مطلوب ہوتے اور ایسا ہوا ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی الفاظ یاد فرمائے اور صحابہ کو بھی یاد کرا دی, اب ہر کوئی جیسی وہ موقع ہے اس موقع پر وہ الفاظ پڑھ دے بالکل خودکار نظام کے طور پر, کوئی آٹومیٹک جیسے کوئی پروگرام شے ہے, اور جیسی وہ واقعہ ہوگا تو جیسی سگنل ریسیو ہوتے ہیں اور موبائل پر گھنٹی بج جاتی ہے, ایسے کوئی شخص جیسی وہ کام کرے اور اس کے زبان سے وہ الفاظ جاری ہو جائیں, تو ایسا کوئی خودکار نظام مطلوب نہیں ہے. بلکہ نظام یہ مطلوب ہے کہ وہ معاملہ پیش آئے, وہ مسئلہ پیش آئے, وہ کافیت کیفیت پیش آئے, تو روحانی کیفیت وہ ہو, قلبی کیفیت, دل شکر کے جذبات سے بھر جائے, پھر انسان کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے ہم مر چکے تھے, یعنی سو کر اٹھے تو واقعی کیفیت میں کیا ہمارے پاس تو کوئی زندہ ہونے کا یعنی یقین کی کیفیت یہ ہو کہ ہم واپس زندہ ہو نہیں سکتے تھے جب تک اللہ نہ چاہتا, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا ہمارے موت کے بعد. اور یہ کہ جیسی یقینی بات یہ ہے کہ ہم آج سو کر بیدار ہوئے ہیں, ایسی یقینی یہ بات ہے کہ وہ الیہ النشور, زندہ ہو کر اس روز بھی اسی کی طرف جانا ہے حشر اللہ کی جگہ. اسی طرح سے تکلیف دہ شے, یعنی ہر چھوٹی چھوٹی شے, بات بیت الخلاء سے باہر آئے تو الحمدللہ الذی اذهب عنا العذاب وعافانی, تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے تکلیف دہ شے دور کر دی اور ہمیں عافیت دی. اسی طرح سے نئے کپڑے پہن کر یہ دعا کی جائے الحمدللہ الذی کسوتنی, یہ اللہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنا دیا, بغیر حول منی ولا قوہ, بغیر کسی قوت کے اور بغیر کسی محنت کے. اچھا محنت تو انسان نے کی ہے مگر حقیقی فضل کس کا ہے؟ اللہ کا, اس بات کا اظہار. پھر اسی طرح سے کوئی کام اچھا ہو جائے سبحان اللہ, ان معنی میں کہ میری کوئی بڑائی نہیں ہے اللہ پاک, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی بڑائی کا تعریف کرے تو اللہ اکبر, اور دعائیں بھی نقل ہوئی ہیں حدیث میں, نہیں اللہ بڑا اللہ ہے, غلطی میری ہے, ساری اچھی باتیں اللہ کی, لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی قوت نہیں ہے اچھائی کرنے کی اور کوئی قوت نہیں ہے برائی سے بچنے کی مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق سے, اسی کے عزم سے. چنانچہ جب ہم یہ دعائیں ان کیفیات کے ساتھ ادا کریں گے نا تو پھر انشاءاللہ العزیز ایک تو یہ کہ یہی الفاظ ہوں تو نورانیت اور روحانیت جو سنت کی ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی, اور مزید یہ کہ ان کیفیات کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہم ان دعاؤں کو ذریعہ بنا سکتے ہیں, مثلاً دعاؤں کو ذریعہ بنا سکتے ہیں. اچھا ساتھ ساتھ ایک بات اور عرض کروں کہ اگر یہ دعائیں ہمیں یاد نہ ہوں فی الوقت، ویسے تو کرنی چاہیے، کوشش کر کر یاد کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں، کچھ جیب میں چھوٹے سائز کی بھی کتابیں آتی ہیں وہ رکھ لی جائیں، مواقع پر پڑھ لی جائیں، مگر آہستہ آہستہ ہو یہ کہ بے تکلف ہی اس میں آتی چلے جائیں۔ تکلف اور اہتمام اس طرح کا جو ہے نا کہ کتاب ہونی چاہیے، اور یہ کہ بعض الفاظ یاد کریں، اس مسئلے کو ہم اپنے حافظے کے حوالے نہ کریں بلکہ اس مسئلے کو اپنے دل کے حوالے کریں، یہ ہماری کیفیات کے ساتھ متعلق ہو نہ کہ ہمارے شعور اور حافظے کے ساتھ متعلق۔ فوراً جائیں جا کے حافظے میں کوئی فائل کلک کریں اور وہاں سے وہ دعا پڑھ دیں تو یہ شاید وہ کیفیات نہیں پیدا کریں، اس سے وہ روحانی کیفیات نہیں پیدا ہوں جتنا کہ ان کیفیات کو محسوس کر کے کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا الحمدللہ۔ یہ کام کرنا ہے مگر اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ یہ کام اچھا ہو گیا اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، ماشاءاللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، کسی کی موت واقع ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے ہم سب آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ جانا ہے، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں۔ یہ کیفیات کا اظہار۔ اور یہ بھی عرض کروں کہ اگر ہم ان دعاؤں کے الفاظ فی الوقت ہمیں یاد نہیں ہیں، ہم اپنی حقیقی سچی کیفیات کا اظہار اپنی مادری زبان میں کر لیں، جس زبان میں سب سے زیادہ ہم کمفرٹیبل ہیں نا، یعنی جس زبان میں ہم سوچتے ہیں، جس زبان میں ہم ڈانٹتے ہیں، جس زبان میں ہم پیار کرتے ہیں، اس زبان میں اگر اظہار کریں اپنے جذبات کا تو انشاءاللہ اس کی کیفیت وہ ہوگی جو مطلوب ہے، اس جذباتی کیفیت سے وہ نتائج مرتب ہوں گے جو روحانی کیفیات مطلوب ہیں۔ باقی اہتمام ہونا چاہیے، آگے بڑھ بڑھ کر ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہم یاد کرنے کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر یہ جو حصہ یہاں کے لیے منتخب کیا گیا مناجات والا، جس میں سے کچھ حصہ آج پڑھ لیں گے انشاءاللہ، اور بس مختصر وقت ہے آغاز کر دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس کو پڑھیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ خاص طور پر یہ جو عبد کامل ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ جو بندگی کی کیفیت ہے یہ اعلیٰ ترین سطح پر جہاں ظاہر ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناجات میں ہوتی ہے۔ مناجات کسے کہتے ہیں؟ سرگوشی کا۔ دیکھیے اس کے اندر کیا حسن ہے نا، اس بات میں سرگوشی کس کے ساتھ؟ سرگوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کر رہے ہیں، اور دین اسلام وہ دین ہے جو اس بارے میں کوئی پابندیاں نہیں لگاتا کہ کوئی خاص طبقہ ہے جو اللہ سے بات کر سکتا ہے، ہر شخص ہر وقت جب چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سرگوشی کرے۔ کتنا بڑا احسان ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی توفیق ہے، اس کا ہمیں شعور کر کر اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کسی کو یہ موقع مل جائے کہ اسے اعلیٰ ترین دربار و عدالت میں کسی بہترین مقام پر بلا لیا جائے اور شرف ہم کلامی دے دیا جائے، تو وہ سب کچھ ہیچ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرف ہم کلامی اور اللہ کے حضور بات کرنے سے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات، آپ جو اللہ سے دعا فرمایا کرتے تھے ان کے الفاظ کیا ہوا کرتے تھے؟ ایسا کرتے پچھلی ترتیب پر چلتے ہیں، ہاں ایسا کیجئے کہ صفحہ نمبر آخری دعا کا پہلے مطالعہ کر لیتے ہیں تاکہ آج یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، استعاذہ دعوات استعاذہ شروع ہو رہی ہیں، اس سے پہلے صفحہ نمبر 92 اس پر آ جائیں، اور باقی پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں شروع کریں گے اور جتنی ہو سکیں گے اس کو مکمل کر دیں گے۔ صفحہ نمبر 92 پر یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اور اس کا بھی تجزیہ کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں کا پڑھنا ویسے تو خود بھی پڑھ سکتے ہیں اور ترجمہ بھی یہاں پر لکھا ہوا، تجزیہ کریں گے یعنی ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ مناجات والے چیپٹر کو پڑھنے سے ہوگا یہ کہ پھر اسی طرز پر بقیہ چیپٹرز خود ہم پڑھیں اور اسی انداز سے غور کریں، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے جس نشست میں ہم بیٹھ کر یہ پڑھیں گے نا، اس کے فوراً بعد آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ العزیز، یعنی اپنے طور پر، یہاں خاص طور پہ اجتماعی نشست میں اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا انفرادی طور پر۔ رات کے اوقات میں کوشش کریں وقت مل جائے اللہ کے حضور ہم اٹھ بیٹھیں، اور نہ ہو تو دن میں کبھی فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، ان اوقات میں ان دعاؤں کی عربی عبارت کو بھی پڑھیں اور پھر ترجمہ بھی پڑھیں، اور اس کا اس انداز بھی تجزیہ کریں جس کی ایک مشق سی اس وقت ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کوشش اور اس ایکسرسائز کے فوراً بعد ہمیں ایمان کے لیول میں اضافہ محسوس ہو انشاءاللہ العزیز، اللہ نے چاہا۔ دیکھیے یہ ایک دعا ہے جو کہ ایک صحابی رسول نے ادا کی، اور اس کے بارے میں، اس کے فضائل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سنے ایک صاحب کو پڑھتے ہوئے، اور پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے ان کی جانب اور کہا کہ کون ہے وہ شخص جس نے یہ دعا پڑھی ہے، اسے بلاؤ، اور جب بلایا گیا ان صاحب کو تو ان کو سونے کی ایک ڈلیا تحفے میں دی ہدیے کے طور پر، یعنی اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ کتنی زبردست دعا تم نے کی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا، یہ خاص طور پر اس دعا کا انتخاب میں نے اس لیے کیا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا کوئی رٹے رٹائے الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیفیات، بالکل بے تکلف کیفیات میں اللہ سے ہم کلام ہو جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے ہم کلامی کرنی ہے، اللہ سے مناجات کرنی ہے، سرگوشی کرنی ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید حاصل ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ الفاظ مسنون ہی ہوں، اپنے الفاظ میں اللہ کے سامنے اپنے دل کا غم ضرور بیان کرنا چاہیے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کوئی بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھا وہ کسی کے ذمے نہیں گزرا, نو انسانی میں نہ گزرا نہ بات ہو سکتا ہے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا گیا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اپنی منصبی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی جانب رجوع کیجیے. یعنی آپ کے تو صبح و شام دین ہی ہے نا, رب ہی کی جانب رجوع ہے, پھر کیا بات. کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اس لیے میں فارغ ہوں, میرا تو صبح و شام ہی اللہ کے ذکر میں گزرتا. نہیں, ذکر باری تعالیٰ کی خاص کیفیت, مناجات کی خاص کیفیت کہ بالکل علیحدہ وقت ہو کے اللہ کے حضور بیٹھے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. جب اپنی منصبی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاؤ, اس سے کچھ مہلت ملے تو اپنے رب کے حضور لو لگا کر بیٹھ جاؤ, دھیان جمع کر بیٹھ جاؤ, وہاں اللہ سے بات ہو, ہاتھ اٹھائے جائیں اور دعا حاصل ہے عبادت کا. دعا ہو العبادہ, دعا ہو مخ العبادہ. الفاظ بہت عالی شان نے فرمایا, یا من لا تراہ العیون. اے موجب طبرانی کی روایت ہے کہ اے وہ ذات کے جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, ولا تو خال تو حضرون, اور اے وہ ذات کے جس کو انسانی خیال پا نہیں سکتا, انسانی زن گمان جو ہے وہ اس کو خلط ملط نہیں کر سکتا. ولا یصفہ الواصفون, مل گئی نا دعا صفحے کے نیچے کی جانب ہے. ولا یصفہ الواصفون, اور وصف بیان کرنے والے اس کا وصف بیان نہیں کر سکتے. ولا تغیرہ الحوادث, اور اے اللہ تو تو وہ ذات ہے کہ جس کو گردش زمانہ, جس پر کوئی تغیر واقع نہیں کرتی, اس پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اب دیکھیے اس میں زبان و بیان کی بھی کبھی حسن پایا جاتا ہے. ولا یخش الدوائر, اور اے اللہ تو وہ ذات ہے کہ جسے گردش زمانہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا, زمانے سے تجھ پر کوئی اثر واقع نہیں ہوتا. یا علم مساقیل الجبال, اے اللہ تو جانتا ہے پہاڑوں کا وزن کتنا ہے. وہ مقایل البحار, اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ سمندروں کا پانی کتنا ہے. یعنی پہلے تو عظمت کا نقش جو اللہ کے بارے میں ہمارے ذہنوں پر ہونا چاہیے نا, وہ اس سے پیدا ہو رہا ہے. تجزیہ یہ کیجیے, یعنی ہمیں کرنا کیا ہے. ایک صاحب تو وہ تھے نا جنہیں وہ خاص کیفیت حاصل تھی, جنہوں نے اپنی اس کیفیت میں اس دعا کو کہہ دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تائید حاصل کر لی. ہمیں اور آپ کو اگر وہ کیفیات نہیں حاصل تو کم سے کم ان الفاظ کو پڑھ کر ان کیفیات کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں نا. اور جب اس آرزو کو پالیں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی یہ کیفیت عطا کر دے, اور جب اس پٹری پر چلیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اس کا ریفلیکشن ہوگا, اس کے کچھ نہ کچھ اثرات, اس کا کچھ نہ کچھ عکس جو ہے وہ ہمارے اندر مرتب ہو رہا ہوگا. تو اللہ کی عظمت کا ایک عکس ہے جو ان الفاظ سے براہ راست قلب پر مرتب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو وہ ہے کہ جسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, اے اللہ تو وہ ہے کہ جسے وہم و گمان نہیں پہنچ سکتے, تیرا نہ وصف بیان کیا جا سکتا ہے اور نہ تجھ پر کوئی تغیر واقع ہوتا ہے, نہ تو زمانے سے ڈرنے والا ہے, نہ اور اے اللہ تو تو تیری قدرت ایسی ہے کہ تو پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے اور سمندروں کے سارے ماپ کو جانتا ہے, اور وہ عدد قطر الامطار, اور بارش میں کتنے قطرے ہیں اللہ تو وہ سب کچھ بھی جانتا ہے. وہ عدد ورق الاشجار, اور اے اللہ تو درخت پر لگے ہوئے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے. وہ عدد ما اظلم علیہ اللیل, اور اے اللہ تو تمام ان مخلوقات کی تعداد سے واقف ہے جن پر رات سیاہ ہو جاتی ہے. وہ اشرق علیہ النہار, اور ان سب کو بھی جانتا ہے جن پر دن روشن ہو جاتا ہے. لا تواری منہ سما ان سما, اور اے اللہ تجھ سے تو کوئی شے آسمان در آسمان میں بھی نہیں چھپ سکتی, یعنی آسمان کے اوپر آسمان ہے اس وجہ سے کوئی شے تجھ سے پوشیدہ نہیں ہوئی. ولا ارض ارضا, اور نہ زمین در زمین تجھ سے کوئی شے چھپی ہوئی ہے, یعنی زمین کی تہ سے تہ میں جو کچھ ہے اس کو بھی تو جانتا ہے. تیری قدرت ایسی ہے, تیرا علم ایسا ہے, تیرا مشاہدہ ایسا ہے, تیری سماعت ایسی ہے, تیری بصارت ایسی ہے. ہم انسانی بصارتوں پر سماعتوں پر تجھے قیاس نہیں کر سکتے, ہم تجھ جیسی کسی ہستی سے واقف نہیں ہے, تیری کیفیات بالکل مختلف ہیں, اس لیے کہ تو خالق بھی ہے تو مالک بھی ہے. ولا ارضن ارضا, ولا ارضن ارضا, ولا بحر ما فی قاره, اور نہ سمندر کی تہوں میں جو کچھ ہے تو اس سے غافل ہے, ایسا بھی نہیں, کوئی شے سمندروں کی تہ میں بھی تجھ سے نہیں چھپ سکتی. ولا جبل ما فی وعره, اور نہ پہاڑوں کی کوہ میں کوئی ایسی شے ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہو. اور یہ دیکھیے دعا کا اسلوب تلقین کیا گیا کہ پہلے اللہ کی عظمت کا بیان ہو جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا بیان ہو, پھر اس کے بعد اپنی دعا رکھ دی گئی. فرمایا کہ اجعل خیر عمری آخرہ, اے اللہ میری عمر کا آخری حصہ اس کو میری عمر کا سب سے اچھا حصہ بنا. بتائیے اس سے بڑی کیا دعا ہو. حدیث میں آتا ہے نا کہ انما الاعمال بالخواتین, اعمال کا دار و مدار اختتامی اعمال پر ہے, آخری عمل جیسا ہوگا ویسے معاملہ ہوگا. وہ حدیث بھی بہت چونکا دینے والی ہے کہ انسان پوری زندگی ایک عمل کرتا رہتا ہے, پھر اس کے بعد آخری وقت میں سبق الکتاب, کتاب سبقت لے جاتی ہے. تو یہ دعا کرنے والی بات ہے کہ اللہ ہمیں پوری زندگی صحیح رخ پر رکھ, اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ آخری عمل بھی ہمارا بہتر ہو جائے. اور اس سے یہ معنی نہیں ہے کہ آخری عمر سے مراد ہے کوئی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر ہی آخری عمر ہو. آج کسی کو نہیں معلوم کہ کل کا دن اس کا آخری دن ہے, या उसके बाद उसे मोहलत मिलने वाली है। तो उम्र ज़िंदगी के जिस हिस्से में वो है वहाँ ये दुआ करे कि हो सकता है कल मेरा दिन आखिरी हो और आज का अमल आखिरी हो, तो अल्लाह मेरे हर अमल को बेहतरीन बना दे कि जो आखिरी हो वही बेहतरीन हो जाए। इजअल खैरा उमरी आखिरा व खैर अमली ख़वातिमहु, और अल्लाह मेरे अमाल में से बेहतरीन अमल उसे बना दे जो आखिरी अमल हो। व खैर अय्यामी यौम अल्का कफ़ी, और अल्लाह मेरे दिनों में बेहतरीन दिन वो हो जिस रोज़ की मेरी तुझसे मुलाकात हो। लिकाए बारी ताला, ये दुआ वो शख्स नहीं कर सकता जो जानता हो कि मैं दो नंबरी कर रहा हूँ, जो जानता हो कि मैं ज़िंदगी सही रुख पर नहीं गुजार रहा, मेरी ज़िंदगी सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। जो शख्स ये जानता है वो कभी ऐसी बातें नहीं कर सकता अल्लाह से, उसकी ज़बान से ये बातें उससे कही नहीं जाएंगी। मतलब क्या है कि जब ये अल्फाज कहे जाएंगे तो ख़ुद ब खुद उसका एक असर तासुर ये होगा कि इंसान अपने आमाल को दुरुस्त करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। मज़ीद ये होगा कि अल्लाह से मुलाकात की मोहब्बत जब दिल में पैदा होगी तो ख़ुद ब खुद उसके गैर की मोहब्बत दिल से निकलती चली जाएगी, ये मोहब्बतें पुर हो रही हैं। अब इन दुआओं से ये तासुर होगा कि किसी की मोहब्बत दिल में जागुजी होगी और किसी से अदावत बढ़ती चली जाएगी, और जब किसी की मोहब्बत आएगी तो किसी की मोहब्बत निकलती चली जाएगी। ये असल में खासा है मनाजात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब देखिए इसमें तरजीहात आ रही हैं, इसी तरह से और जिस दुआ को आप लेते चले जाएँ उसमें ये खवास हैं। आज यहीं पर इतफ़ा करते हैं और फिर इंशाल्लाह अगली नशस्त में इसके आगाज़ से, मनाजात के आगाज़ से शुरू करेंगे और इसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे, और फिर मनाजात की तर्ज पर हर कोई अपने तौर पर इंशाल्लाह इसकी इस किताब की जो बकिया दुआएँ हैं उस पर जो है वो इस तरह से वक्त सर्फ करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह इससे अमली फ़वाइद हम सबको पहुँचेंगे। बाकी अज़कार के हवाले से और बकिया अदिया ख़ास ख़ास मौाक़े के हवाले से, उनके हवाले से कुछ और मज़ीद तजियाती बातें अगली नशस्त में इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।
एक सवाल है कि